مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ خوف خدا اور عشق نبی دامن آو گھر نے سبھی دل کی یہ دنیا بدل جائے گی دل کی یہ دنیا بدل جائے گی راہ جنا کی مل جائے گی راہ جنا کی مل جائے گی.
آپ کا نام؟
سمیع اللہ تاری.
محمد علی.
عبد الرحمان تاری.
اویس رضا.
عدیل احمد. ایکٹواد سے.
مدنی مذاکرہ ایک علمی نشست ہے. ہمارے امیر اہل سنت شیخ طریقہ جو ہے وہ ہر ہفتے کی رات مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ ذوالحج کے ماہ کے اندر جو ایام ہیں 10 ایام شروع کے, ان میں یہ روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے, اور ہماری بھی یہ خوش قسمتی کہ ہمیں ان مدنی مذاکروں میں شرکت کی سعادت حاصل ہوتی ہے.
ہم نے پیر و مرشد کے مطلب خطابات اور ان کے لہجے اور جو ان کی تقریر سنی ہے اس سے ہمیں جو بھی درس ملا ہے ماشاء اللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے.
جی اسلامی بھائی کو یہاں سیکھنا ہے نا تو دعوت اسلامی میں آئے, فیضان مدینہ آئے, مدنی مذاکرے دیکھے اور باپا کے بیان دیکھے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ مدنی مذاکرہ ہے کیا.
مدنی مذاکرہ تو بیسکلی ایک دیکھا جائے تو علم کا ایک خزانہ.
مدنی مذاکرہ علم کا گلدستہ ہے. امیر علیہ سنت سے سوالات ہوتے ہیں, امیر علیہ سنت بہترین انداز میں ان کا جواب عطا فرماتے ہیں.
تو آپ ہی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لا رہے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟
ماشاءاللہ یہ بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں.
الحمدللہ امیر علیہ سنت کی جو ہے عشق رسول کے صدقے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے پیارے پیارے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اور دیگر بزرگان دین کی جو ہے فیوز و برکات کا نتیجہ ہے کہ امیر اہل سنت جیسی شخصیت عشق رسول کا وہ کرشمہ بن کر ظاہر ہوئی کہ جس نے ان نوجوانوں کو جو نیٹ کے اوپر لگے رہتے تھے, جو گلیوں بازاروں کے اندر جو ہے فیشن پرستوں کے ایک ٹولہ بدسر گرم تھا, ان کو جو ہے مذہبی تعلیمات کا دیوانہ مانا دیا ہے.
مدنی مذاکرے میں ہماری اسرا ہوتی ہے, جو اسلامی بھائی آئے ہوتے ہیں وہ پاپا کی بیانات سن کے نا اپنی اسرا کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ایسے ایسے جواب مل جاتے ہیں کہ جن کے دلوں میں سوال ہوتے ہیں نا ان کے جواب مل جاتے ہیں.
مدنی مذاکرہ جو ہے آج کی جنریشن کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمیں پیاس لگنے پر پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ ہر بندے کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے, اور مدنی مذاکرے کے اندر ہمیں ایسی باتوں کا بھی جو ہے وہ علم ہوتا ہے جو ہمیں ہم درس نظامی کے 8 سالوں کے اندر پڑھتے ہیں, مگر کچھ ایسی چیدہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں مدنی مذاکرے کی برکت سے ان باتوں کا جیسے پتہ چلتا ہے.
آج کے مدنی مذاکرے میں یہ سیکھا کہ اپنے جیسے اسرا کس طریقے سے کرنی ہے اور بقرعید پہ کس طریقے سے سنت ادا کرنی ہے.
یہ مدنی مذاکرے کی برکت ہے کہ ہمیں ایسی ایسی باتوں کا علم یہاں سے حاصل ہوتا ہے جو ہمیں پہلے ان باتوں کا علم نہیں ہوتا تھا. آج کے مدنی مذاکرے میں کئی باتیں جو تھی جو ہمارے علم میں نہیں تھی وہ ہم نے سیکھی, اور ان میں سے چند باتیں یہ بھی ہے کہ جو ہم رمی کرتے ہیں جسے ہم شیطان کو کنکریاں مارنا کہتے ہیں, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے انہوں نے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے کو رب عز و جل کے حکم پر قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو شیطان نے جہاں راستے میں آ کر رکاوٹ پیدا کی تھی ان جگہوں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی, تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے انہی کی یاد میں جو حجاج کرام ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں جمرات پر.
مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت اس میں شرعی طبی اور ہر لحاظ سے جو ہے معاشرے میں پائے جانے والے مسائل کا جو ہے تسلی بخش جواب دیتے ہیں.
ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے, علم کی جو ہماری آج کی جنریشن میں ہے بہت کمی ہے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم باقاعدہ طور پر کہیں جامعات میں جا کر علم حاصل نہیں کر سکتے, کوئی باقاعدہ کورس نہیں کر سکتے, تو کم از کم ہمارے پاس ایک یہ فیسلٹی موجود ہے کہ ہم ہر ہفتے کی رات فیضان مدینہ میں آ کر مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے علم حاصل کریں.
میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو ہے ہر شخص کے لیے ایک بہت اہم ضرورت ہے مدنی مذاکرہ, کیونکہ اس دور میں جہالت اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ علم کی طرف تو آتے نہیں ہیں, تو کم از کم تھوڑا بہت جو ہے اس کو جو ہے وقت دینا چاہیے. مدنی مذاکرے بہت ضروری اہم چیز ہے. مدنی مذاکرہ
ہی اس کا ایک آسان اور سہل ذریعہ ہے کہ جس سے ایک کم پڑھا لکھا بھی اور ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی وہ اپنی استعداد کے مطابق استفادہ کر سکتا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ ثواب نفل اعتکاف جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ یاد رہے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں تھی کھانا پینا سامنے آ گیا تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے. البتہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور اب چاہے تو کھا پی لیجئے. یہ ذہن میں رہے کہ اگر کھانے پینے کے لیے نیت کریں گے تو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا. بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہی سے ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, اب بھلے کھائیں پیئیں سوئیں جس چیز کی حاجت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 1443 ہجری کے الحج شریف کی 8ویں رات عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول جمعہ ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آج کی 8ویں تاریخ کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 8 ضیاء درود السلام پیج نمبر 3 سے, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات جو میں ملے ہیں, ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ آنے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیٹ جانا چاہیے اور کچھ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد نہیں لیٹنا چاہیے, اس معاملے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
ڈنر کے بعد تو لیٹنا نہیں ہے, کم و بیش 150 قدم چلے, اور ویسے بھی کھانے کے بعد جو طبا کا یہ ہے کہ 1.5-2 گھنٹے کے بعد سوئے, کھانے کے فوراً بعد نہ سوئے. اب آپ کے سامنے کہ آج کل خصوصاً ہمارے کراچی کا میرا خیال ہے یہ مزاج ہے, یا بڑے شہروں کا مزاج ہوگا, رات کو 11-12 بجے کھانا کھاتے ہیں پھر بستر سنبھالتے ہیں, جس کو دیکھو پیٹ پھلا کر پھر رہا ہوتا ہے, پھولے گا پیٹ, پھولے گا میدا, تباہ ہوگا, تب دل کے امراض یہ وہ. کھا کر فوراً سونا, ایک تو پورا چباتے نہیں ہیں, سولڈ غذا کھائیں گے اور بس سو جائیں گے کھا کے. یہ روٹین ہے, ایک تعداد ہے جن کی, وہ بےچارے پھر آہستہ آہستہ, یہ فوراً نہیں پتا, آہستہ آہستہ کسی کولیسٹرول ہائی ہوا تو ٹرائیگلیسرائیڈ ہائی ہوا تو یوریک ایسڈ بڑھ گیا تو شوگر پرابلم شروع ہو گیا. آپ دیکھ لیں جن کو پوچھ لیں, نہیں کرواتا ہوگا ٹیسٹ پھر نکل پڑے گا تو کبھی نہ کبھی نکل ہی پڑتا ہے اور پھر آزمائش بڑھ جاتی ہے. اس لیے وہ صحت کے اصولوں پر چلنا چاہیے عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے, کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے. اب وہ جیسی غذا بعض غذا ہوتی ہے کہ ایک گھنٹے میں نیچے چلی جاتی ہوگی, کوئی ڈیڑھ گھنٹے میں جاتی ہوگی, کوئی زیادہ سخت. اب جیسے کہ بوٹیوں کا سیزن آ رہا ہے تو یہ آپ بولے ایک گھنٹے میں اپنا پورشن بدل دے تو یہ مشکل ہے, اس کو شاید دو گھنٹے چاہیے. تو جیسی غذا نیچے جانے کے لیے, کیونکہ اس کے پورشن ہے, پہلے پورشن میں رہے گی پھر دوسرے پورشن میں جائے گی, اس طرح مطلب یہ شاید بوٹیاں کھانے کے بعد تو دو گھنٹے تک تو نہ سوائے, خطرہ سوئے گا تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت صاحب عرض یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے بعض لوگ ہلکی سی چھری پھیر کر کسائی کو دے دیتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا کسائی کو بسم اللہ پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ اگر کسائی بسم اللہ نہ پڑھے تو کیا حکم ہوگا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے گا.
اول تو یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ بےچارے کو زخمی کیا, وہ ذبح تو نہیں ہوا. جیسا آپ کہہ رہے ہیں ہلکا سا ذبح کرتے ہیں, یعنی جو رگیں جن کا جتنی رگیں کٹنی ہے وہ حصہ کٹا نہیں ہے اس کا, اس کا مطلب اس نے ذبح تو نہیں کیا, اس کو بےچارے کو زخمی کر کے تڑپایا اور بلا فائدہ ایزا دی. اور بلا فائدہ ایزا جانور کو دینا یہ تو حرام ہے, چاہے قربانی کا ہو یا ویسے مرغی ہو, کوئی بھی جانور ہو, مچھلی ہو, کوئی سی بھی جانور, کہ اس کو بلا فائدہ ایزا دینا یہ تو گناہ ہے. تو یہ کیا. اچھا اب چونکہ یہ ذبح تو ہوا نہیں, خالی اس عقل مند نے وہ زخمی کیا, اس کو قیامت میں اس کا حساب ہے, حساب بھی نہیں ہے بلکہ عذاب ہے, کیونکہ یہ گناہ گار ہے. اللہ پاک توبہ سچی نصیب کر دے, اپنی رحمت سے بخش دے, وہ الگ ہے. تو اب یہ کہ جو بھی اب ذابح ہے نا, جس نے ذبح کرنا ہے, زخمی نہیں کرنا ہے, تو وہ تو باقاعدہ اللہ کا نام بھی لے گا, سب کچھ کرے گا, اور اگلے نے بسم اللہ پڑھی بھی تھی تب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہو جائے گا کہ اس کو زخمی کر کے دے دے واپس. اور اگر پورا اس نے ذبح کر ہی دیا ہے, رگیں جتنی کٹنی ہیں وہ کٹ چکی ہیں, چار رگیں یا چار کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے جو اس کی مخصوص رگیں, تو اب اس ذابح کو دینا بے فائدہ ہے, خطرہ ہے. اب یہ خامہ خواہ اپنی کاریگری کرے گا اس کٹے ہوئے جانور پر. اب اس کو چھری اس کے ہاتھ میں سے لے لینی چاہیے, میں نے تو اس پر زور دیا تھا کل پرسوں, اس کو نہ اب ذبح ہو گیا خلاص, اب جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا, نہ ہاتھ لگانا ہے اس کے زخم پر نہ چھری لگانی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال کتابوں کے حوالے سے یہ ہے کہ دنیا میں تو لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں جن کا مطالعہ کرنے کے لیے تو کئی ماہ سال درکار ہوتے ہیں. آپ سے عرض یہ ہے کہ ان چند کتابوں کے نام بتا دیجئے جن کا مطالعہ کرنا ہر شخص اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو.
ان چیزوں کی یعنی جو مسلمان پر جو فرائض ہیں, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, جو چیزیں اس پر فرض ہیں, حج فرض ہے تو حج کے, زکات فرض ہے تو زکات کے, ان کے ضروری مسائل سیکھنا یہ فرض ہے. جو واجبات ہیں ان کا سیکھنا واجب, جاننا واجب, سنتیں ہیں ان کا جاننا سنت, مستحبات ہیں ان کا جاننا مستحب. پہلے تو یہی علوم ہے کہ جن کو یعنی کہ فرض علوم, واجب علوم, عقائد کی معلومات, اپنے عقائد, اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, پتہ ہی نہیں ہوا تو پھر تو اندھیرے میں ڈانگ چلائے گا, برا ہو سکتا ہے. یہ عقائد کا علم ہو اپنے, اور فرائض جو اس پر فرض ہیں, جس کی ضرورت ہے, اس کے نکاح کر رہا ہے تو نکاح کے, تجارت کرنے تجارت کے, ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے, تھوڑی کوئی سیکھتا ہے, اس طرح مطلب ان مسائل پر مشتمل کتابیں پڑھنے سے یہ علوم حاصل ہوں گے یا کسی عالم سے سیکھنے سے یہ علوم حاصل ہوں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی سروس ہے آن لائن, اس میں بھی اس طرح کے علوم سکھائے جاتے ہیں, فرض علوم وغیرہ, تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. مکتبۃ المدینہ سے اس طرح کی کتابیں خریدی جا سکتی ہیں اگر خود پڑھنا ہے, یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس طرح کی کتابیں سرچ کر کے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے استفادہ کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب.
بلکہ ہمارے یہاں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وغیرہ پر یا جو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے سرچ کریں گے, ایک سہولت شیئر کی بھی ہوتی ہے. میں تو آپ سے یہ بھی مشورہ دوں گا کہ جب آپ کتاب کو دیکھیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے لیں, تو میری درخواست آپ سے یہ بھی ہوگی کہ آپ اسے شیئر بھی کر دیا کریں. ارے آپ ہی کیوں, لنک کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا جب اس کتاب لنک کو کھولیں گے تو ان کے سامنے کتاب کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بھی آ جائے گی, اور بھی بہت ساری چیزیں جو ان کی معلومات کے لیے شاید ضروری ہوں وہ بھی ان کے سامنے آ سکتی ہیں. تو آپ کا نقصان تو خاص کو ہے ہی نہیں, نقصان کیا, خاص کیا, نقصان ہی نہیں ہوتا, فائدہ ہی ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ نے چاہ تو ثواب ملے گا.
یہ حاجی اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بکرے کو کان پکڑ کر چلا سکتے ہیں. آج کل تو جس کو دیکھو بکروں کے بیچاروں کے کان کھینچے جا رہا ہوتا ہے اور اس کو کھینچتا چلا جاتا ہے, خود کھینچنے والے کے بھی کوئی کان کھینچے تو پتا چلے کہ تکلیف ہوتی ہے یا مزہ آتا ہے. کسی کو کان کھینچنا یہ ایک طرح سے ذلت والا بھی انداز ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے قریب سے گزرے, وہ بکری کو کان سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لیے جا رہا تھا. رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس کا کان چھوڑ دو, گردن کے قریب سے پکڑو. حوالہ ابن ماجہ پیج نمبر 517, حدیث نمبر 3171. تو یوں حدیث پاک میں کان پکڑ کر بکری کو, بکرے کو, دمبے کو یہ جو چلا رہے ہیں نا, تو یہ منع کیا گیا ہے. جانور پر ظلم نہیں کرنا ہے, جانور ناحق ایزا نہیں دینی. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 1012 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 پیج نمبر 323-324 پر ہے. انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اس سے طاقت سے زیادہ کام لیا, تو قیامت کے دن اس سے اسی کی مثل یا اسی کی طرح کا بدلہ لیا جائے گا جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا اسے بھوکا رکھا. اس پر درج ذیل یعنی اس پر یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے, دلیل کے طور پہ لائی جا سکتی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے اور اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے اور بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی. اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں عام ہے. یہ مکتبۃ المدینہ کتاب تکلیف نہ دیجئے یہ پیج نمبر 178-179 پر ہے اور حوالہ ہے الزواجل جلد دو پیج نمبر 174. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال ہے کیا گونگا بولنے پر قدرت رکھنے والوں کی امامت کروا سکتا ہے؟ اسی سے ملتا ایک اور سوال ہے کیا گونگا گونگوں کا امام بھی نہیں ہو سکتا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
گونگا نیک ڈیف جو نارمل ہوتے ہیں, جو ڈیف نہیں ہوتے, جو ڈیف نہیں ہوتے ان کی امامت نہیں کر سکتا. البتہ گونگا گونگوں کا امام ہو سکتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اگر گونگا گونگوں کی امامت کرے تو سارے گونگوں کی, انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, نماز ہو جائے گی. حوالہ الفتاوی الہندیہ جلد پہلی صفحہ نمبر 83.
مجھے یہ معلومات کرنی ہے جو خواتین جو اکثر سے زیور بنواتی ہیں اس میں آواز والے زیور بھی بنواتی ہیں, تو کیا یہ خواتین کے لیے پہننا جائز ہے؟
سوال ہے, حدیث میں جس باجے دار جانچن پہننے کی عمر کی گئی, یعنی وہی زیور جو بچتا ہے, اس سے کون سا زیور مراد ہے؟ جواب, یہ پردے کے بارے میں سوال ہوا, پیج نمبر 5 سے شروع ہو رہا ہے. جواب, اس سے گنگرو والا زیور مراد ہے. ایسے زیور پہننے والیوں سے متعلق ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے, اللہ پاک باجے دار جانجن کی آواز کو ایسے ہی ناپسند فرماتا ہے جس طرح غنا کی آواز کو. غنا معنی میوزک, غنا میوزک, جس طرح غنا یعنی میوزک کی آواز کو ناپسند فرماتا ہے. اور اس کا حشر جو ایسے زیور پہنتی ہو ویسا ہی کرے گا جیسا کہ مزامیر والوں کا ہوگا. یہ بھی باجے گاجے جو ہوتے ہیں نا بجاتے ہیں, جیسا کہ مزامیر والوں کا ہوگا. کوئی عورت باجے دار جھانجن نہیں پہنتی مگر یہ کہ اس پر لعنت برستی ہے. انزل العمال جلد 16 پیج نمبر 164, رقم یعنی حدیث پاک نمبر 45063. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی لونڈی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی لڑکی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائی اور اس کے پاؤں میں گنگرو تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں کاٹ دیا, گنگرو کاٹ دیے. اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. حضرت بی بی بنانا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک بچی لائی گئی جس پر جھانجن تھے جو آواز کر رہے تھے. آپ بولیں کہ اسے میرے پاس ہرگز نہ لاؤ, مگر اس صورت میں کہ اس کے جھانجن توڑ دیے جائیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں جھانج ہو. اس باب کے اس طرح کی احادیث مبارکہ کے تحت مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اجراس جمع جرس کی بمانا جلا جل یعنی گنگرو, اور اس جیسی آواز دینے والی چیز. اونٹ کے گلے میں گنگرو اور باز نامی پرندے کے پاؤں کے چھلوں کو بھی اجراس یا جلا جل کہتے ہیں یعنی گنگرو. ہمارے ہندوستان میں بھی اس وقت کا لکھا ہوا ہے, تو ہمارے ہندوستان میں بھی پہلے عورتوں میں جھانجن کا رواج تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو جھانجن توڑ دینے کا ذکر ہے, حدیث عائشہ میں جو جھانجن توڑ دینے کا ذکر ہے اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں اس طرح توڑے کہ ان کے اندر کے کنکر نکال دیے جائیں, یا اس طرح کہ اس کے گنگرو الگ کر دیے جائیں, یا اس طرح کہ خود جانجن ہی توڑ دیے جائیں. گھر دیکھے میں آواز نہ رہے, مرآت المناجی جلد 6 پیج نمبر 136. اچھا پھر سوال ہے, کیا عورت کے لیے آواز والا زیور پہننا بالکل منع ہے؟ جواب, نہیں, ایسا ہرگز نہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت اور اعلی شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فضائل رضویہ شریف جلد 22 پیج نمبر 127 اور 128 پر فرماتے ہیں, بلکہ عورت کا باوصف قدرت بالکل بے زیور رہنا مکروہ ہے کہ مردوں سے تشبہ یعنی مشابہت ہے. مزید فرماتے ہیں حدیث میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا, یا علی بر نساءک لا یصلین طولا, یعنی اے علی اپنے گھر کی خواتین کو حکم دو کہ زیور کے بغیر نماز نہ پڑھیں. ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, عورت کا بے زیور نماز پڑھنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ جانتی, اور فرماتی کچھ نہ پائے تو ایک ڈورا ہی گلے میں باندھ لے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بجنے والے زیور کے متعلق, بجنے والے زیور کے استعمال کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں, بجنے والا زیور عورت کے لیے اس حالت میں جائز ہے کہ نامحرم ہو, مثلا خالہ ماموں چچا پھوپھی کے بیٹوں جیٹھ زیور بہنوئی کے سامنے نہ آتی ہو, نہ اس کے زیور کی جھنکار یعنی بجنے کی آواز نامحرم تک پہنچے. پھر آیتیں لکھی ہوئی ہیں تو اعلیٰ حضرت اس کا پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جس طرح نامحرم کو گہنے یعنی زیور کی آواز پہنچنا منع فرماتی ہے, یوں ہی جب آواز نہ پہنچے تو اس کا پہننا عورتوں کے لیے جائز بتاتی ہے. کہ دھمک کر پاؤں رکھنے کو منع فرمایا نہ کہ پہننے کو. مختصر یہ کہ اگر جھانجن والے زیور کسی عورت نے پہنے اور اس کی آواز نامحرم تک نہیں پہنچی, شوہر تک پہنچی, تو حرج نہیں ہے. اور اگر پہنے تو ہیں لیکن اس احتیاط سے اس نے پہنے کہ اس کی آواز نہیں نکلتی, غیر محرموں کے سامنے جاتی ہے بالکل آواز ہی نہیں نکلتی, تب بھی جائز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ بچنا بہت مشکل ہے کہ آواز نہ نکلے, اس لیے وہ احتیاط سے ہی اس ترکیب بنانی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ. محمد رسول اللہ جنت سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے.
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال آیا حضور کہ ہم جیسے لوگ جو حج پر نہیں جا سکے تو انہیں یہ دن کیسے گزارنے چاہیے؟
اللہ پاک کی عبادت میں گزارنے چاہیے، جس طرح ہمیشہ نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، روزے، لیکن ایک ہے جس کو جذبہ ہوتا ہے نا حج کا اور احساس ہوتا ہے محرومی کا، تو خود ہی اس کو گاہے گاہے یا موقع بموقع یا کوئی بات نکلتی ہے اس کے دل پر چوٹ سی لگتی ہے، اپنی محرومی کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا، یہ مطلب ہوتا ہے اس میں آج کے دنوں میں، لیکن ہر ایک کو اس کا احساس ہو یہ ضروری نہیں ہے، ایک تعداد ہے کہ جن کو حج فرض ہونے کے باوجود وسائل بھی نہیں جاتے تھے، ان کو احساس بچاروں کیا ہوا، جو غریب ہوتے ہیں ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے اور تڑپ ہوتی ہے جانے کی، ذرا ان کو تو احساس پڑا ہوتا ہوگا، اللہ کرے ہم کو بھی احساس ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سفر مدینہ، سفر حج، اس کی بھی کیا خوب برکتیں ہوتی ہیں، اور واقعی منظر دیکھے جاتے ہیں کہ جب سفر مدینہ کے لیے کوئی روانہ ہوتا ہے تو ان کو چھوڑنے والوں کے بھی عجیب عجیب انداز ہوتے ہیں. آئیے مدنی چلے کے ناظرین آپ کو کچھ ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں.
سفر کی
نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبيين منا شریف کی حاضری سے مشرف تمام عازمین حج میرے مدنی بیٹوں مدنی بیٹیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بڑے خوش نصیب ہیں. میرے دل سے پوچھے کہ آپ کتنے نصیب والے ہیں کہ آج منا شریف میں لاکھوں عازمین حج کے ساتھ آپ بھی ہیں. اس کی قدر کیجئے گا. خوب ذکر و درود اور خاص کر لبیک کی تکرار کرنی ہے. ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے مجھے پڑھتے رہے لبیک اللہم لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پڑھتے رہے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. امت کے لیے دعا کیجیے گا. اپنی دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے دعا کیجیے گا. میری صحت و عافیت کے لیے دعا فرمائیے گا. اور میں بے حساب بخشا جاؤں اور آئندہ سال بھی زندہ رہوں عافیت کے ساتھ. مجھے بھی حج کی سعادت مل جائے. مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے. اللہ پاک آپ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. خوش رکھے آباد رکھے. حاجی دیکھو مبرور حج مبرور کی نشانی یہی ہے بقول اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. تو بہت کچھ اچھائیاں اپنے اندر پیدا کر کے آنا ہے.
فضا
ہمارے پاس اس طرح سے آیا کہ آج حاجی جمع ہے. حاجی کو مینا میں کب سے کب تک رہنا ہوگا؟ کیا کیا احتیاطی کرنی ہوں گی؟ مینا میں آپ کا وقت کیسے گزرتا تھا؟
میرا وقت تو غفلت میں ہی گزرتا تھا. البتہ آج کی رات مینا شریف کی تو 8 تاریخ آج گزر چکی. یہ تو شب عرفہ ہے. نبی ہے شب عرفہ کہلائیے. کل شب ترویحہ تھی. جی وہ کل کی رات بھی یہ منا میں حاجی رہے ہوں گے. اور 8 تاریخ کو زہر سے لے کر 9 کی فجر یہ 5 نمازیں منا شریف میں ادا کرنی ہوتی ہے. اور یہ سنت ہے. بلکہ سنت موقع تھا. اب اس دوران جو وقفہ ہے اس میں یہ احرام میں ہی ہوتے ہیں. اور ان کی تو لبیک بہت افضل عبادت ہے کہ لبیک کی تکرار کریں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور یہ ان کی لبیک جاری رہے گی شیطان کو پہلی کنکری مارنے تک. پہلی کنکری یہ ماریں گے 10 ذوالحج کو بقرعید کے دن، جب یہ شیطان کو بڑے شیطان کو مارا جاتا ہے تو اس میں ایک جب پہلی کنکری ماریں گے تو اب لبیک یہ نہیں پڑھیں گے، اگرچہ احرام ابھی باقی ہے ان کا، لیکن وہ لبیک جو تھی وہ موقوف ہو گئی. باقی جتنا اس کی عبادتیں کرے، لیکن اب تھکن بھی ہوتی ہے. پھر عام طور پہ نوجوان ہوتے ہیں وہ دوستوں کی گیدرنگ میں جاتے ہیں، یہ بیچاروں کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے. بس پھر وہی مذاق مسکی مسخری ہوتی ہوگی اور ادھر کی ادھر کی تبصرے ہوتے ہوں گے، اس لیے وہ یا تو ایسا ساتھ ملے کہ جو خوف خدا والے دوست، عبادت کا ذوق رکھنے والے ساتھی ہوں، پھر تو عافیت. علماء کے ساتھ جانا نصیب ہو تو ماشاء اللہ، مدینہ مدینہ. لیکن ہم ذرا قافلے بنتے ہیں، قافلے کاروان جو بنتے ہیں، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اگر شناسائی نہ ہو، زیادہ جان پہچان نہ ہو نا، تو پھر آدمی اکیلا اپنی عبادت کر سکتا ہے، ورنہ وہ کوئی روکتا کسی کو تھوڑی عبادت سے، وہ دل نہیں لگتا، دل یوں کرتا ہے کہ تھوڑا گپ شپ کر لیں. جہاں جتنا مال ہوگا ڈاکو کی نظر وہاں زیادہ ہوگی، تو وہاں تو مال ہی مال ہے، نیکیاں نیکیاں ہی نیکیاں، تو شیطان بھی وہاں ایکٹیو ہوتا ہے. کسی طرح بھی ہمارے یہ قیمتی اوقات وہ ضائع کروا دیں اور اس کا ہمیں کما کو فائدہ نہ اٹھانے دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال آیا حضور کہ اگر کسی کی داڑھی یا سر میں کوئی ایک دو چھوٹے سفید بال آ جائیں تو کیا اس کو کھینچ کر نکال سکتے ہیں؟
نہیں، جو اس طرح مطلب کھینچ کر یا زینت کے لیے نکالتے ہیں، یہ سفید عجیب سا لگتا ہوگا، اگر یہ اس طرح کریں گے تو یہ بھالا بن کر نوکدار یہ ہویا جائے گا قیامت کے دن. بلکہ یہ تو عبرت ہے، کالے کے بعد سفید بال آنا یہ عبرت ہے، یہ موت کا میسنجر ہے. یہ میسنجر ہٹانے سے تو موت نہیں ہٹے گی. ایک بادشاہ تھا، وہ مطلب اس نے ایک تابوت گھر میں رکھا تھا، اس میں لاش رکھی جاتی ہے، لکڑی کا صندوق ہوتا ہے، تابوت رکھا تھا. اس کو دیکھ دیکھ کر وہ موت کو یاد کرتا تھا. ایک بار صبح اٹھ کر اس نے آئینہ دیکھا تو داڑھی میں سفید بال نظر آیا، اس نے تابوت اٹھوا دیا، اٹھاؤ اس کو، یہ میرے پاس موت کا میسنجر آ چکا، اب میں اس سفید بال کو دیکھ دیکھ کر اپنی موت کو یاد کیا کروں گا. سفید بال آنا ویسے جو اسلام میں بوڑھا ہوا اس کے لیے تو نور ہے. کالے کے بعد سفید آنا، ایک تو ہوتا ہے کہ جن کے قدرتی بھورے اور سفید بال ہوتے ہیں بچپن سے، وہ نہیں، ان کے کالے تھے، اب آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ نہیں سفید ہوتے ہیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب.
حضور ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال آیا ہے کہ یہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں اس کے بیچ میں ایک موٹا سا دانا آتا ہے، لوگ اس دانے کو چومتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟
یہ اصل جو بیچ میں دانا تھا اس کو بانگی بولتے ہیں، اور جو لمبا دانا ہوتا ہے اس کو امام بولتے ہیں. یہ مسئلہ شاید لوگوں نے رکھا ہو یہ نام، تو لوگ اس کو چومتے ہیں، تو چومنا منع بھی نہیں ہے، اور کوئی اس کا کہیں پڑھا نہیں ہے کہ اس کو چوما جائے یا چومنے میں کوئی فضیلت ہے یا منع ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا. تو یوں مطلب جو چیز شریعت میں منع نہیں ہوتی، تو اب ظاہر ہے کوئی یہاں مقصود تو احترام ہی نظر آ رہا ہے، پوری تسبیح بھی آدمی چومتا رہے کہ اس میں اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو ذرا اچھا ہی کام ہے، برائی تو نہیں ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور سوال ہے کہ اگر عورت پر قربانی واجب ہو تو کیا اس کا واجب اس کا شوہر ادا کر سکتا ہے؟
ہاں، اگر اس کی طرف سے شوہر کہتا کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، واجب ادا ہو جائے گا.
ایک اور سوال ہے کہ میٹھی عید پر تو کچھ میٹھا کھا کر نماز کے لیے جانا سنت ہے، مگر بکر عید کے لیے کیا کھا کر جایا جائے؟
میٹھی عید پر میٹھا کھا کر جانا سنت مستحب. بکر عید میں یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد اپنے یہاں جو قربانی کی ہے تو اس کی کلیجی سے ابتدا کرنا، یہ سنت ہے. نماز کے احکام پیج نمبر 11 سے 12، اس میں یعنی بکر عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، اور اگر کھا لیا تو کراہت بھی نہیں.
پاکستان میں اگر چیلیں یعنی ایگلز اونچی پرواز کریں اور مطلع ابر آلود ہو تو کہتے ہیں کہ بارش کا امکان ہے. اسی طرح برطانیہ میں چیونٹیوں کا قطار میں چلنا بارش کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور ترکیہ کے شہر اناتولیا میں بہت سے لوگ ابابیلوں کی پرواز کی مختلف شکلوں سے مختلف پیشن گوئیاں کرتے ہیں. ان پیشن گوئیوں کی روح سے اگر ابابیل بہتے پانی کی طرف اڑے یا نیچے سے اوپر کی طرف اڑان لے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے. کیا اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے؟ کہ بارش ہوگی. چیلوں یعنی ایگلز کا آسمان میں بلندی میں پرواز کرنا، چونٹیوں کا ایک قطار میں چلنا اور ابابیلوں کا بہتے پانی کی طرف اڑنا، کیا یہ بارش کی علامات کو ظاہر کرتا ہے؟ کیا ان علامات اور ان چیزوں سے بارش کی پیشن گوئیاں ہو سکتی ہیں؟ پلیز شیخ بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
اللہ اکبر. یعنی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی بدشگونی تو ہے بھی نہیں. عین ممکن ہے کہ کبھی ایسا ہوتا بھی ہو. قدرتی نظام ہوتا ہے کہ پرندوں کو، چیونٹیوں کو بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہو. جیسے چیونٹیاں جو ہیں یہ بارش سے پہلے خوب ذخیرہ کریں گی اپنے بل میں کہ بارش آئے گی تو پھر ذخیرہ نہیں کر سکیں گی. غالبت اس طرح بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی طلب میں نشیب لیے جا رہے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ، تو آپ نے پھر چونٹی دیکھی جو الٹی لیٹی تھی اور اس کے پاؤں جو تھے وہ ہل رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اب چلو یہ چونٹی دعا مانگ رہی ہے بارش کی، بارش ہو جائیے، اور بارش ہو گئی. تو یوں مطلب یہ کہ ہر چیز کو ادھر بدشگونی اور چیز ہے اور اس طرح کی علامات اور چیز، لیکن یہ ہمارا یہ دیکھ لینا کہ پرندہ یوں اڑا اور یہ اس کو ہم یقینی قرار نہیں دے سکتے کہ اب وہ ڈیفینیٹ بارش نہ ہونا ہی ہونا ہے، امکان ہے کہ شاید ہو جائے. جیسے پیشن گوئیاں سائنسی ذرائع سے کرتے رہتے ہیں نا، محکمہ موسمیات والے، تو کبھی درست ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کل ایک مسئلہ جو ہوا تھا بیان کہ اگر کسی نے میقات سے احرام نہیں باندھا اور پھر اندر چلا گیا وہ میقات کی حدود کے اندر، تو اب حکم تو یہ ہے کہ وہ میقات کی طرف لوٹ کر آئے اور احرام باندھے، توبہ بھی کرے تو اس کا دم ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے اندر ہی احرام باندھ لیا، میقات پر واپس نہیں آیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو کل میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اس پر دم لازم ہو گیا، اب وہ لوٹے گا نہیں بلکہ دم دے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ فقط احرام کی نیت کرنے سے اس پر دم لازم، دم تو ہو جائے گا لازم، لیکن حکم یہ ہے کہ وہ میقات کی طرف اب بھی لوٹ آئے، اور لوٹ آئے گا تو دم اس کا ساقط ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس نے کوئی کام حج کا کر لیا، مثال کے طور پہ طواف اس نے شروع کر دیا، تو پھر اس صورت میں اب لوٹ نہیں سکتا، دم اس پر لازم ہو جائے گا۔ یہ کل جو میں نے بیان کیا تھا اس میں غلطی ہوئی تھی، اس کا ازالے کے طور پہ میں نے اسے بیان کر دیا۔
امیر علیہ السنت، جس انداز سے آپ کے جانشین جنید رضا کو بارش کی دعا پڑھا رہے تھے، تو ایسا ماحول اپنے گھر میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
کس طرح کرنا چاہیے؟ وضو سیکھا ہے، نمازیں سیکھا ہے، روشی پڑھا ہے، جو جیسا پڑھ سکتا ہے، اگر کوشش کریں گے تو اس طرح کا ماحول بنے گا۔ بندہ آج کل دکانیں خود بھی گا رہے ہوتے ہیں، بچے بھی گا رہے ہوتے ہیں، ٹانگیں تھرکا رہے ہوتے ہیں میوزک کے دھن پر۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اللہ اور رسول کا نام بچے لیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں یہ سوال یہ آئی کہ کل بروز قیامت میں عورتوں خود جے ناخنے جی مہندی جی وجہ سے پہچانے ونی ہو، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمائی دیا، جزاک اللہ خیرا۔
پہچان لو کرنی ہے، ناخن کے چیک کر کرنا۔ بہرحال عوام میں لگے تھی بڑا نفسا نفسی جو عالم ہونا، مطلب پتے پوت پوتے جی بھی پیا ہونا نفسی نفسی۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یہ اس وقت ہم قبرستان میں ہیں اور یہاں پر چلچلاتی دھوپ ہے، اور ایک منٹ بھی یہاں پر کھڑا رہنا بڑا دشوار ہے۔ اس جانور نے، جسے ٹٹیری بولتے ہیں یہاں پر، اس نے یہاں پر ایک انڈا دیا ہوا ہے، اور بچے کی محبت میں یہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور کافی دیر سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب ہمیں دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ اب حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ہم اس جانور کی کس طرح سے مدد کریں۔
اللہ اکبر، اس کی مدد کی صورت یہ ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، کیونکہ اس کے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی کہ کہیں یہ پکڑ نہ لیں، میرا انڈا ضائع نہ ہو جائے۔ اس کا حل یہی ہے، آپ مدد کرنے جائیں گے تو یہ بیچاری اور گھبرا کر کہیں تکلیف میں آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
عرفان بھائی، آپ کو کلیجی زیادہ پسند ہے یا پائے؟ ویسے پائے بھی کھا لیتا ہوں، پر کلیجی کی تو کیا ہی بات ہے۔ اور بریانی فیوریٹ یا پلاؤ، دونوں ڈشز بھی اچھی ہیں، پر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارے بھائی، ابھی سے دماغ میں ڈشز کی لسٹیں بن رہی ہیں خود بخود۔ لسٹیں؟ کیسی لسٹیں؟ ارے بھائی، پہلے دن ہی صبح صبح بکرے کی بھی قربانی ہو جائے گی، اتنا سارا گوشت ہوگا تو تین دن تک کیا کھانا ہے؟ پہلے تو اس کی پیرنگ کرنی ہے۔ آپ رشتے داروں غریبوں وغیرہ میں گوشت تقسیم نہیں کریں گے کیا؟ سب کی ذمہ داری ہم نے تو نہیں لی ہوئی ہے نا، ایک دو کو دے دیں گے وہ کافی ہے، پھر ڈیپ فریزر میں گوشت سیف کر لیں گے اور پھر کھا کھا کے ہی تو ختم کریں گے نا۔ جواد بھائی، قربانی کا اصل مقصد گوشت کھانا اور ڈیپ فریزروں میں بھرنا تو نہیں ہے، تو پھر آپ قربانی کے گوشت کا کیا کریں گے وہ بتا دیں۔ ہم قربانی کا گوشت کھائیں گے بھی اور رکھیں گے بھی، مگر انشاءاللہ رشتے داروں پڑوسیوں اور غریبوں کو بھی دیں گے. ہمیں سب کا احساس کرنا چاہیے جواد بھائی. اتنے مہنگے جانور لگ گئے آپ ایسے ضائع کر دیں گے کیا؟ میرے پیارے جواد بھائی یہ ضائع کرنا نہیں ہے بلکہ قربانی کا تو مقصد ہی جذبہ قربانی پیدا کرنا ہے. ایسے تو آپ مکئی اس کا سارا مزہ خراب کر دیں گے. اصل مزہ تو ایسا کرنے میں ہی ہے. یقین نہیں آتا تو چلیے امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں.
ماشاءاللہ قربانی کے گوشت کے لیے مستحب یہ جو جانور قربان کیا تین حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے. غریبوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے، محبت بھی بڑھتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے. در ضائع کرنا نہیں ہوا، رائے خدا میں دینا ضائع نہیں ہوتا، بلکہ یہی زیادہ مفید ہے. یہ اس وقت کام آ گیا جب زیادہ ضرورت ہوگی، یہ وہاں جمع ہوگا جہاں سے نہ چوری ہو سکتا ہے نہ اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے بالکل بانٹنا چاہیے گوشت، اور بھاری تعداد جو ہے نا وہ بانٹتی ہے. تیسرا حصہ بھی اپنے لیے نہیں رکھتی، بانٹ دیتے تعداد ہے جو لوگوں کی بانٹ رہے ہوتے ہیں. کوئی کوئی ایسا ہوتا ہوگا پورا جانور بھی رکھ لیتے ہوں گے، اگر کوئی ایسا رکھ بھی لیتا ہے پورا جانور اپنے ڈیپ فریزر میں تو ملامت اس کو بھی نہیں کریں گے، گناہ نہیں ہے. ایک اس نے امر مستحب ترک کیا، مستحب کام سے وہ محروم رہا، گناہگار نہیں ہوگا. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد بچہ روتا بہت ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں، اور بچہ جو روتا ہے تو کیا وہ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے؟
اصل وہ نہ روئے تو بھی تشویش ہوتی ہے، یہ شاید طبن نقصان ہے اس کا، کہ اس کا رونا ضروری ہے. بچہ پیدا ہو تو روئے، کب روتا ہے تو اس کو رونے دیا جائے، کب تک روئے گا؟ رو کے چپ ہو جائے گا. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے. داغ فرقت طائبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد حجرہ دیکھنے کو مل جاتا، تو اس میں قلب مزمحل سے کیا مراد ہے؟ جزاک اللہ خیر.
داغ فرقت طائبہ قلب مزمحل جاتا، یعنی کہ میرے پریشان دل سے مدینے کی جدائی کا داغ کسی طرح بھی دل جانے میں مدینے پہنچ جاؤں، کاش گنبد خضرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے نا اس میں ایک مصرع، اس طرح مطلب ہے کہ قلب مزمحل یعنی میرا بے تاب دل، میرا بے چین دل یہ قرار پا لیتا. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب.
داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل
علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه
محمد
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو اس دعا کو رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جو اس دعا کو تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب
الیک
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا
أستغفرك
أستغفر
وأتوب إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا
أستغفرك
أستغفر
وأتوب إليك
وأتوب إليك
صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد۔ فضل چین کے ناظرین، الحمدللہ ماہ ذوالحجہ کے ان مبارک دنوں میں نفلی روزے رکھنے کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے ترغیب ارشاد فرمائی، اور ہمیں جو کارکردگی موصول ہو رہی ہے اس کے مطابق الحمدللہ پانچ روزے رکھنے کی جو نیتیں پیش ہوئی ہیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 18,895، اسلامی بہنوں کی تعداد 25,875، تین روزے رکھنے کی نیت اسلامی بھائیوں کی تعداد 27,010، اسلامی بہنوں کی تعداد 19,636، دو روزے رکھنے کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 33,072 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 27,429، یعنی ٹوٹل نیتیں کرنے والے اور والیوں کی جو تعداد ہمیں ملی ہے وہ 1,51,917۔ آج کے مدری مذاکرے میں سے ناظرین سے سوالات، اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں، اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں بنت فلاں وغیرہ، جوابات جو ہے وہ کل اذان عشاء تک آپ بذریعہ ایس ایم ایس ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ اس میں شامل کیا جائے گا۔ سوال نمبر 1، سفید بال کس کا نور کہا گیا ہے؟ سوال نمبر 2، کیا گونگا گونگوں کی امامت کروا سکتا ہے؟ سوال نمبر 3، بکرا عید میں نماز عید سے پہلے کھانا مستحب ہے یا بعد میں؟ صلو علی الحبیب
صلی اللہ
صل اللہ تعالی علی محمد۔
مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ